کے بارے میں ان شاء اللہ بات ہوگی. اور یہ جو محلے کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. خراب والے تو ہوں گے لیکن ذرا دیکھ لیں کہ کام والے پوری رات کے جاتے ہیں پھر بھی اس میں خوشی کرنی ہوگی. تو جو محلے والے ہیں وہ تو پھر گھر میں تھوڑا بہت آرام بھی کر لیتے ہیں, ان کو تو بیٹھنا چاہیے کیونکہ چیزوں سے اہم کوئی چیز نہیں. جب خدا مطلب کسی طرح پہ ادھر گڑبڑ ہو گیا اور اس کو پتہ نہ ہو تو سارے اعمال اس کے قائم چلے جائیں گے. بس ایسے چیزوں کے بارے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے. یہ رمضان شریف میں خصوصی طور پر عقائد کا درج کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے عقیدے صحیح ہو جائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح عقیدے نصیب ہو جائے.
الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام, صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. بزرگ اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے ایسی سوال کیے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک صاحب جس نے بڑے صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے, اجلے کپڑے جن پہ کوئی دھبا وغیرہ نہیں تھا, اور وہ تھا اجنبی. پھر دونوں باتیں بیک وقت ہونا بڑی عجیب تھی کیونکہ اس وقت ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں تو سفر نہیں ہوا کرتے تھے. اب اگر اجنبی ہے تو مسافر ہے اور باہر سے آیا ہوا ہے تو پھر اس کے کپڑے ایسے پاک نہیں صاف نہیں ہونے چاہیے تھے, اور اگر اس کے کپڑے صاف ہیں تو پھر وہ اجنبی کیوں ہیں. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہرحال وہ صاحب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل قریب بیٹھ کر سوالات کرنے لگے. پہلا سوال یہ کیا ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبے بتایا, یعنی اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, پیغمبروں پر ایمان, ایمان کے شعبے بتایا. پھر پوچھا اسلام کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتا دیے, توحید کا بتا دیا, نماز کا بتا دیا, روزے کا بتا دیا, اس طرح اعمال جو تھے ان کے بارے میں بتا دیا. پھر پوچھا احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ انہ یراک, یعنی تو ایسے عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے, اور اگر ایسا تو نہیں کر پا رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ تین سوال جو تھے یہ تین بڑے شعبوں کے بنیاد بنے. پہلا سوال ایمان کے بارے میں جو تھا یہ علم کلام کا بنیاد بن گیا. علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جو عقیدوں سے بات کرتا ہو, یعنی انسان کے عقیدے کیسے ہونے چاہیے. تو یہ علم کلام ہوتا ہے. اگر کوئی عقیدے کے اوپر کوئی سوال اٹھاتا ہے, کوئی اعتراض کرتا ہے, کوئی اس کے اندر غلط بات شامل کرتا ہے, تو متکلمین کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کرے, اس کے جواب دیں, اور لوگوں کو ان لوگوں کی شرط سے محفوظ کر دیں. دوسرے سوال جو تھا اسلام کیا ہے, اس کا جو جواب دیا گیا یہ فقہ کا بنیاد بن گیا. یعنی فقہ جو ہے اعمال, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ کے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں یہ علم بنیاد بن گیا, اور آگے چل کر فقہ کی صورت اس نے اختیار کر. فقہاء کرام ان کی ذمہ داری ہے کہ جو جو مسائل پیش آئیں امت کو ان کا وہ جواب دیں کہ وہ اس وقت اعمال کیسے کریں. جو تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے, یہ تصوف کا بنیاد بن گیا. جو حضرات صوفیاء کرام ہیں وہ اس کے بارے میں سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو آج جو ہے یہ عقیدوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بنیادی عقیدے ہمارے کیا ہونے چاہیے, اس کے اوپر لوگ کیا غلط باتیں لوگ اس میں شامل کرتے ہیں, اور ہمیں ان کو کیسے نکالنا ہوگا. فرماتے ہیں عقیدہ یہ ہے تمام عالم بالکل ناپید تھا, یعنی نہیں تھا, پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا. یعنی پہلے نہ زمین تھا نہ آسمان, اور نہ ستارے تھے نہ سورج, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ جل شانہ کے حکم سے اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا کرنا ہے. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حکم سے اس کائنات کو پیدا کر لیا. لہذا اللہ قدیم ہے, اللہ قدیم ہے, ازل سے ہے, اور کائنات حادث ہے, بعد میں وجود میں آیا ہے. یہ اصل میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں متکلمین کے اصطلاح میں کہ اللہ قدیم ہے اور کائنات حادث, یعنی جو واقعہ کسی چیز کے بعد ہو چکا اس کو حادث کہتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو کائنات ہے یہ بعد میں پیدا ہوا ہے, اس لیے اس کو حادث کہا گیا. عقیدہ اللہ ایک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, کوئی اس کے مقابل پر ہمسر نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ ایک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, بے پرواہ ہے, کسی کا پرواہ وہ نہیں کرتا. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. یہ میں اس وجہ سے یاد کرتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو منتخب لوگ, چنے ہوئے لوگ سمجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. مثلا یہود جو ہیں یہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چنا ہوا سمجھا اور اپنے آپ کو اللہ کا لازلہ سمجھا کہ ہم کچھ بھی کریں گے اللہ پاک اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں, اور اگر پوچھیں گے بھی تو تھوڑا سا بس, یہ ان کا عقیدہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اللہ پاک کسی کا رشتہ دار نہیں ہے, اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں فرماتے, اللہ جل شانہ ہر ایک کو برابر کا موقع دیتے ہیں. پھر اگر وہ مستی کرتا ہے, بددینی کرتا ہے, تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا ہے, اور اگر کوئی مان کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کفر جزا دیتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ دونوں باتیں انسانی یا حیوانی چیزیں ہیں. ہاں, مطلب یہ کہ کوئی جننے والا بھی ہو یا کوئی ایسا ہو کہ وہ جنتا ہو, مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں صرف مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے, خالق اس سے پاک ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے. عیسائی جیسے مطلب اپنے عقیدوں میں گمراہ ہوئے کہ وہ اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ سمجھتے ہیں, اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا باپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہی ہوگا. ہاں جی, تو یہ گمراہی کا عقیدہ ہے. اللہ پاک کی کوئی بیوی نہیں, اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے, اللہ جل شانہ ان چیزوں سے پاک ہے. دیکھیں, میں اگر کہہ دوں کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں, تو اس کو سب مانتے ہیں نا, فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جی, اس طریقے سے بہت ساری مخلوقات ہیں جو کہ بعض چیزیں بعض مخلوقات میں ہوتی, بعض چیزیں بعض مخلوقات میں ہوتی. تو اللہ جل شانہ ان تمام صفات سے پاک ہے. یہ کمزوری کی باتیں ہیں, یہ جو ہے نا یہ انسانی اور مخلوق کی باتیں ہیں, یہ اللہ پاک کے لیے ہم نہیں مانتا. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی مقابل نہیں ہے, کیونکہ اللہ اگر اللہ کا کوئی ہمسر ہوتا تو پھر اللہ ایک نہ ہوتا, پھر وہ بھی اللہ ہی ہوتا, وہ بھی خدا ہی ہوتا. تو اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے کیونکہ وہ ایک. ہاں جی, کوئی بھی اللہ پاک کے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اور جس نے کیا وہ کافر ہو گیا. کوئی چیز اس کے مثل نہیں, وہ سب سے نرالا ہے. کوئی چیز اس کے مثل نہیں, وہ سب سے نرالا ہے. مثل کیا مطلب؟ مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرح تو اللہ پاک کی طرح کوئی نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی طرح لے سکا مثل پیچھے اس کی طرح کوئی نہیں. یہ اصل میں آج کل بنیادی عقیدہ اس لیے ہے کہ بعض لوگ گمراہی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے لیے وہ صفات مانتے ہیں جو انسانوں کے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے بلڈی کو ثابت کرتے ہیں, اللہ جل شانہ کے لیے ہاتھ کو ثابت کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مخلوق کے صفات ہے. اللہ جل شانہ ان تمام کی جو صفات ہے اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں آپ کا کوئی بن گیا خیال کہ اللہ ایسے تو کہہ دو کہ اللہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک کے بارے میں تم کچھ جان ہی نہیں سکتے. ان اللہ بکل شیء محیط, اللہ پاک تمام چیزوں پہ محیط ہے. وہ اللہ پاک کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے جو بھی اللہ کے بارے میں کوئی کہے گا تو غلط رہے گا. اللہ کی طرف کوئی ہے ہی نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مجھے آپ بتا دیں کہ جو شکلیں ہیں موجود حیوانوں کے انسانوں کے, اس کے علاوہ کوئی اور شکل تصور کر لیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے تصور میں نہیں آتا. مثلا عیسائی جو ہے یہ فرشتوں کی تصویریں بناتے ہیں اور فرشتوں کے بت بناتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ براق کی تصویر, بعض لوگ جو ہے نا وہ ٹرکوں کے پیچھے بنا لیتے ہیں تمرا لوگ. تو کیا اس کا چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ عورت کا چہرہ ہوتا ہے. مطلب وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, ذہن میں نہیں آتا. آج تو جب کوئی چیز موجود نہیں آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا, تو اللہ جل شانہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ اللہ پاک کو کوئی دیکھ سکتا ہے, تو پھر وہ کیسے ذہن میں آئے؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی مخلوق کو بھی پورا نہیں دیکھ سکتا. ہم جس کہکشاں کے اندر ہیں, ہم جس کہکشاں کے اندر ہیں, اس کہکشاں کے نیچے جتنا کچھ ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہ اس کے لیے ہمیں نیچے جانا پڑے گا. کیا نیچے کو جانے کے وسائل ہمارے پاس ہیں؟ ہم اپنی عمریں تمام صرف کر لیں گے لیکن وہ نیچے جانے فاصلے اتنے زیادہ کہ وہ نیچے ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. قریب ترین ستارہ جو ہے وہ ہم سے 4.5 نوری سال کے فاصلے پر, 4.5 نوری سال, 186,000 میل 30 سیکنڈ کے رفتار سے روشنی, 1,00,000 سال جو سفر کرے گی کتنا فاصلہ ہوگا؟ اور پھر اس کو 4.5 سے ضرب دے, یہ ہمارا قریب ترین ستارہ ہے اس فاصلے پہ. آپ اندازہ کر لیں کہ پھر جو اتنے دور دور ستارے اور پھر کہکشاں کے نیچے, وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہم سوال ہی نہیں پر اس ملے کو پہنچ سکے. تو جب یہ والی بات ہے تو ہم لوگ یہ بات حاصل کر ہی نہیں سکتے. جب مخلوق کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ پاک ان تمام چیزوں پہ محیط ہے. دیکھیں یہ جو پہلا آسمان ہے نا, پہلا آسمان, یہ تمام ستاروں سے آگے ہیں. جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب ستاروں سے اوپر ہیں. اور جو ستارے دریافت ہوئے ہیں ان میں بعض ستارے ایسے ہیں جو 12 نوری سال کے فاصلے پر, 12 سفر روشنی کرے پھر جو ہے نا مطلب اس تک پہنچ سکتے. اب یہ آسمان کم از کم 12 نوری سال سے تو زیادہ ہے. ہاں جی, تو اس آسمان کے اتنے فاصلے پہ تقریباً دوسرا آسمان ہے. یعنی اگر یہ اتنا ہے تو پھر دوسرا اتنا, پھر تیسرا اتنا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, چھٹا, ساتواں. اب تصور کر لیں, ساتویں آسمان کے بعد پھر عرش ہے, ساتویں آسمان کے بعد پھر عرش ہے. عرش کیا ہوگا؟ تھوڑا سا غور کر لے کہ عرش کتنا بڑا ہے اور اللہ جل شانہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے کوئی. ہم عرش کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک بلے عرش بھی اللہ پاک کا احاطہ نہیں کرتا. ہاں جی جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک عرش پہ بیٹھے ہو یہ بھی گمراہوں کا عقیدہ ہے. اللہ جل شانہ عرش پر بھی نہیں, ہم عرش سے اللہ پاک کا مقرر کرتے ہیں, وہ مخلوق ہے اور اللہ پاک خالق ہے. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے, کوئی چیز بھی اس کی طرح نہیں ہے, وہ سب سے نرالا ہے, وہ حقیقت میں زندہ ہے, ہم زندہ ہیں اس کے حکم سے. وہ اپنے حکم کو ہٹا دیں ہم مردے, وہ اپنا حکم ہٹا دیں ہم مردے. فی الحقیقت اللہ ہی زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اللہ جل شانہ فی الحقیقت زندہ ہے, ہر چیز پر اس کو قدرت, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کسی چیز کے بارے میں بھی سوچو وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ جل شانہ اس کو جیسے بھی پکڑنا چاہے پکڑ سکتے ہیں, اللہ جل شانہ اس کا جیسے بھی احاطہ کرنا چاہے وہ احاطہ کر سکتا ہے, باریک سے باریک چیز, جراثیم سے بھی کم چیز, باریک سے باریک چیز پر بھی اس کو قدرت, اور بڑے سے بڑے چیز پر بھی اس کو قدرت. اس کا قدرت تمام چیزوں پر حاوی ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. تاریکیوں کے تاریکیوں کے تاریکیوں کے تاریکیوں کے تاریکیوں میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ پاک کے علم ہے. اللہ جل شانہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, اصل عالم ہی اللہ ہے. باقیوں کو تو اللہ علم دیتا ہے, باقیوں کو تو اللہ پاک علم سے نوازتے ہیں, فی الحقیقت اللہ ہی عالم. اس لیے کہتے علم غیب صرف اللہ کو. آج اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آسان بات ہے, مشکل نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب. یہ دو لفظ ہیں عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھی گئی ہیں. علم غیب وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو, جو ہمیشہ کے لیے ہو, جو کلی ہو, جو ذاتی ہو. کیا بات میں نے عرض کی, ہمیشہ کے لیے ہو, کلی ہو اور ذاتی ہو. کیا کوئی مخلوق ایسا ہو سکتا ہے جس کا علم ہمیشہ کے لیے ہو؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اللہ نے بتائی, لیکن جب نہیں بتائی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں تھا. جب نہیں بتائی تھی اس وقت اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, تو ہمیشہ تو نہیں ہوا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قرآن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, جب قرآن اترا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا. ہاں جی, تو اس کا مطلب کیا ہے, نازل ہوا. نازل ہوا کا مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اب اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اتارا گیا تھا, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ظاہر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھو صاف باتیں میں کر رہا ہوں, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی غار حرا میں, تو جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اقرا پڑھ, اقرا پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے, ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ہاں جی, پھر آپ پھر جو ہے نا اپنے سینے سے لگایا اور بیچا جبرائیل علیہ السلام نے, پھر فرمایا اقرا پڑھ. اس سیرت کے تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کوئی بھی کتاب سے خالی نہیں ہے. ہاں جی, تو پھر پوچھا, پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ. آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر بھی چاہ پھر فرمایا پڑھ اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری. پھر جو بیچا تو بس ماشاءاللہ پسینہ کھل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. اب چونکہ پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا تو گھبرا گئے. تاریخ کی کتابوں میں لکھے نا, سیرت کی کتابوں میں, چونکہ ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوا تھا گھبرا گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر زمبلونی زمبلونی زمبلونی, مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ اپنی بیوی سے کہا. گھبرا گئے. پھر جب تھوڑے سے حواس درست ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ کبھی بھی مطلب آپ کو پریشان نہیں کر رہے کیونکہ آپ تو یہ کرتے دل رحمی کرتے ہیں. ہاں یہ ساری باتیں بتا دی. اب مطلب میرا یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. تو ایک بات رہ گئی اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ نہیں تھا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے ذاتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سکھایا, اللہ نے مجھے سکھایا اور بہت ہی اچھا سکھایا ادب. اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور بہت ہی اچھا ادب سکھایا. تو دیکھ رہے ذاتی نہیں تھا نا, ذاتی ہوتا تو اس کو سکھانے کی ضرورت کیا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی نہیں. دیکھ لیں بدر کا لڑائی ابھی نہیں ہو رہی, قافلہ آیا ہے سامان لے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے. مسلمانوں کو اس کا پتہ چل گیا تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک جماعت بھیجی. اب خدا کی شان قرآن بتا رہا ہے, میری بات نہیں ہے, کہ یہ اللہ پاک بڑھانا چاہتے تھے ان کو, یہ لڑائی کرنا چاہتے تھے کروانا چاہتے تھے. اللہ پاک اس میں حکمت دی. تو ہوا کیا, کافروں کو تو آپ سے تم کے مومنٹ آپ سے تم کے ساتھیوں کے مومنٹ کا پتہ چلا, لہٰذا انہوں نے اس کی تدبیر کر لی اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا. اگر مسلمانوں کو پتہ چلتا بدر کی لڑائی نہیں ہونی, کیونکہ بدر کی لڑائی اللہ نے کروانی تھی لہذا مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے, کلی نہیں ہے, جزوی ہے. جتنا بتایا گیا اتنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. دیکھ لیں قیامت کے بارے میں اسی حدیث احسان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتے اس مسئلے میں. یعنی جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے اس طرح مجھے بھی پتہ نہیں ہے. پھر نشانیاں پوچھی تو جزوی ہوا نا, نشانیاں بتا دی گئی تھی تاریخ نہیں بتائی گئی تھی. نشانیاں بتا دی گئی تھی تاریخ نہیں بتائی گئی. پھر خود دیکھ لے آپ, اب ماشاءاللہ رمضان شریف چل رہا ہے, آپ کو لوگوں نے اس حدیث شریف کے بارے میں بتایا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا تھا, لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن آپ لوگ جو تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس کی وجہ سے مجھ سے یہ علم اٹھا دیا گیا. تو دیکھ لو جزوی ہوا نا, جتنا بتایا گیا اتنا ہی رہ گیا, اس سے زیادہ نہیں. تو تینوں باتیں ایسی ہیں جس پہ علم غیب کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ ہے کیا, اس کو کہتے ہیں انباء الغیب, غیب کی خبریں. اب دیکھ لیں اس وقت تو اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے وہ میرے لیے دے دیں, میں نہیں جانتا, لیکن ادھر سے موبائل سے مجھے کوئی فون کر لیں کہ میں ادھر کھڑا ہوں, مجھے پتہ چل گیا دیوار کے پیچھے اپنا آدمی کھڑے ہیں. لیکن کیسے پتہ چلا, موبائل کے ذریعے سے پتہ چلا. اگر یہ موبائل درمیان میں نہ ہو تو مجھے اس کا بتانا چاہیں. یہ جو موبائل پہ مجھے پتہ چلے کیا چیز ہے, یہ غیب کی خبر ہے, یہ غیب کی خبر ہے. مجھے اطلاع کر دی گئی کہ اس طرح ہے, لہذا مجھے پتہ چل گیا. مجھے خود پتہ نہیں تھا, خود پتہ تو اس طرح ہوتا کہ میری نظریں اس دیوار کے پار گزرتی اور مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو اللہ پاک نے اس کو ایسا نہیں کیا. اگر ایسا کرتے ہم صحیح بات ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے. اللہ پاک کی اس کے اندر حکمت ہے. ہاں جی, تو غیب کی جو خبر ہے وہ غیب نہیں کہلاتا. غیب کی جو خبر ہوتی ہے وہ غیب نہیں کہلاتا. اب خبریں جو ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. اب دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبریں تھی وہ کون سی تھی, اور ہم لوگ کی غیب کی خبریں کون سی ہیں, فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں من جانب اللہ, آج اس کے لیے کوئی سائنسی طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جو اللہ نے بتایا یا وحی کے ذریعے سے بتایا, الہام کے ذریعے سے بتایا, وہ آپ کے ذریعے سے بتایا. ہاں جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا. صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک وہی فرما کر کے بارے میں بتا دیں گے. کئی بار ایسے ہوئے, کوئی چیز چھپایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے تھے, سچا تھے, کچھ اونٹ چھپا دیے تھے کسی جگہ پہ. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کا مال کتنا ہے تو میں جتنا بتاؤں گا وہ تو بے شک لے لے, لیکن میں اس بات میں کہوں گا کہ میرے پاس وہ تو ہے نہیں. ہاں جی, تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہی بتایا. آپ نے فرمایا وہ ان اونٹوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو آپ نے اپنا جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ چیز کسی اور کو معلوم نہیں تھی, مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو ان کو بتا دیا تو ایماندار. ہاں جی, تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا, یا خواب کے ذریعے سے بتایا جاتا, یا الہام کے ذریعے سے بتایا جاتا, اور یہ تینوں اللہ پاک ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اس میں کوئی سائنس کا ذریعہ نہیں ہے. ہم لوگ کے لیے یہ تینوں ذریعے نہیں ہیں. ان میں سے بات ہو سکتے ہیں, الہام بھی ہو سکتے ہیں, خواب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اکثر نہیں ہوتا. ہم لوگ کے پاس یہ اور ذرائع ہیں, سائنس کا ذریعہ ہے, یا کوئی انسان اطلاع کر دے گا, یا عقل کے ذریعے سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا. ہاں, تو ہم لوگ کو جو معلومات ہے وہ اسی قسم کے معلومات ہیں, لہذا اس میں غلطی کا امکان بہت ہوتا ہے. غلطی کا امکان, جو چیز وحی نے بتائی اس کے اندر شک نہیں ہوتا, اور جو چیز عقل کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں اس میں بھی شک, جو خواب کے ذریعے سے ہوتا ہے اس میں بھی شک, جو کسی الہام کے ذریعے سے ہوتا ہے اس میں بھی شک ہو سکتا ہے, لیکن نبی کے خواب الہام میں بھی شک نہیں ہوتا. باقی لوگوں کے اس پہ شک ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی ٹیلی فون پہ کراس ٹاک سنی ہے؟ ہاں, ٹیلی فون آپ ایپ کو کرتے ہیں, درمیان میں کسی اور کی خبر بھی آتی ہے. میرے سچی ایک دفعہ کہنے لگی کہ میں نے ایک دفعہ ٹیلی فون کیا تو دو خواتین جو دو ساتھی تھی وہ آپس میں اپنے بہو کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی کہ ہماری بہو ایسی ہے. یہ اکثر لوگ کا یہ ٹاپک ہوتا ہے. ہاں, کہ اس طرح اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ دوسرے نے بھی بتا دیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اس نے یہ چپ کے سن رہی تھی, دونوں کی باتیں سن رہی تھی. جب اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تو اس نے بھی درمیان میں بات کی, یہی میرا حال ہے. ان نے فوراً ٹیلی فون بند کر دیا کہ کوئی ہماری کچھ بات سن رہے ہیں. مطلب یہ کہ کراس ٹاک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو الہام میں بھی کراس ٹاک ہو سکتا ہے. جو الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں شیطانی الہام بھی انٹرفیئر کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. دیکھ لیں کیسے. قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ پاک نے جنات کو آسمان کی طرف جانے سے روکنے کا سامان کر دیا. صحاب ثاقب ان کے پیچھے ٹینکے جاتے تھے اور وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے. سورہ جن میں, سورہ جن میں ہے کہ ہم جہاں پہلے پہنچ سکتے تھے اب ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. جنات نے آپس میں میٹنگ کی کہ کچھ انقلاب آیا ہے. وہ کیا ہے پتہ نہیں, کچھ ہوا ہے, کیونکہ پہلے جو ہم مختلف جگہوں تک پہنچ سکتے تھے وہ اب ہم نہیں پہنچ رہے, کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے, چل اس کی تحقیق کرتے ہیں. تو جنات کی ایک ٹولی اسی تحقیق کے سلسلے میں محور پرواز. تو نصیبن کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے, تو اس میں تلاوت ہو رہی, وہ تلاوت جو ہے قرآن کی وہ جنات کو بڑی عجیب لگی. انہوں نے پھر اس کو سنا کہ یہ تو مختلف کلام ہے, یہ تو کسی اور جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع بھی نہیں کی اور مسلمان ہو گئے, کیونکہ اس وقت کوئی اصلاح ذریعہ وہ نہیں بنا تھا, تو وہ مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع اللہ پاک نے کی سورہ جن کے اندر. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع اللہ پاک نے کی کہ جو ہے نا وہ اس طرح جنات جو ہے نا مسلمان ہوئے ہیں. بعد میں تو ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی تربیت بھی کی ہے, ان کو صحابی جن بھی پیدا ہوئے ہیں. ہاں, انہوں نے علم بھی حاصل کیا. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک دفعہ جنات کا ان کو گرفتار کیا تھا. بڑا لمبا واقعہ ہے. یہ جنات نے ان کو گرفتار کیا, اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے. تو بادشاہ نے اس کے خلاف چارج شیٹ سنائی کہ تو نے ہمارے ایک ساتھی کو مارا. تو اس نے کہا میں نے تو تمہارے ساتھی کو نہیں مارا. شیخ نے فرمایا, نے کہا نہیں, وہ جو فلاں جگہ پر سام تھا وہ ہمارا تھا, ہمارا ساتھی تھا, تو نے اس کو مارا ہے. کہا میں نے سام کو تو مارا تھا, وہ تو ہمارا ساتھی تھا. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کا ساتھی تھا. ہاں جی, اگر وہ سام کی صورت میں آتا ہے تو میرے اوپر اس کی پابندی تو نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں ماروں گا, مجھے کیا پتا کہ وہ جنات. تو اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک جن جو بہت بوڑھا جن تھا, ہاں جی, اس نے بادشاہ سے کہا, اپنے بادشاہ سے, کہ ٹھیک کہتا ہے, میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. وہ صحابی جن تھے. میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر جن کوئی اور شکل میں آ جائے اور اس کو کوئی انسان مار دے تو اس پر قصاص نہیں ہے. ہاں جی, تو اس بادشاہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا. شیخ عبدالحق مادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھو بعد میں تو صحابی جن بھی پیدا ہو گئے, بعد میں تو بہت کچھ ہوا, لیکن ابتدائی دور کی بات ہے نا, ابتدا میں تو پتہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ میں کر رہا ہوں کہ کراس ٹاک ہو سکتا ہے کہ اب اللہ پاک نے تو قرآن کو وحی کو بچانے کے لیے پورا خصوصی انتظام کر دیا. آج تو کیا ہمیں بچانے کے لیے انتظام ہے؟ ہمیں بچانے کے لیے تو انتظام نہیں ہے نا. لہذا اگر ہمیں کوئی الہام ہوتا ہے, درمیان میں شیطان اپنے الہام بھی شامل کر لے گا, کیونکہ دل کے اندر دو چینل ہیں. ایک چینل ہے رحمانی الہام کا اور ایک ہے شیطانی الہام کا. اگر کوئی ذاکر ہوتا ہے اور نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کا جو شیطانی الہام والا چینل ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے, ادھر سے وہ پھر وہ نہیں شامل ہو سکتا. ہاں, تو وہ بچ جاتا ہے. جبکہ اگر دوسری طرف ہوتا ہے تو اس کے لیے رحمانی الہام بند ہو جاتا ہے. ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوۃ فبصرہم حدید. قرآن پاک میں مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا کراس ٹاک ہو سکتا ہے, ہمارے الہام کے اندر شیطانی الہام شامل ہو سکتا ہے. میں نے خواب دیکھا, حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے سنایا. حضرت نے فرمایا اتنا حصہ تو رحمانی ہے, صحیح خواب ہے, اور اتنا حصہ اس کا شیطانی ہے. یہ شیطان نے درمیان میں اس کے اندر مداخلت کی ہے. ہاں, یہ شیطانی حصہ ہے. یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے ان کو یہ بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں ہے. اصل علم غیب کس کو ہے؟ اللہ کو ہے, کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے, اللہ پاک کا علم کلی ہے, اور اللہ پاک کا علم دائمی ہے. یہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل لوگ چرب زبان ہوتے ہیں. وہ چرب زبانی سے کام لے کر لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا بھی پتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی پتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی پتا, حضور آپ سب کی تصدیق کرتے رہے, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بتا دو اس کو بھی ہم مان لیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بال غلم کے تو کے وہ نہیں ہے, مخالف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم بالغ بچے بہت سارے تھے, ہاں لہٰذا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ جزوی وہ دائمی نہیں, ہاں اور وہ جانا مطلب یہ ہے کہ وہ کلی نہیں, ہاں لہٰذا وہ علم غیب کی تاریخ میں نہیں آتی. علم غیب کی تاریخ میں صرف اللہ پاک کا علم آتا ہے, کیونکہ وہ کلی بھی ہے, وہ ذاتی بھی ہے اور دائمی بھی ہے. وہ سب کچھ دیکھتا ہے, سنتا ہے, کلام فرماتا ہے, لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کی کلام کی طرح نہیں. اس سے پتہ چلا سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کے دیکھنے کے لیے آپ کوئی ضرورت نہیں. وہ سب کچھ سنتا ہے لیکن اس کے سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کچھ مطلب وہ کلام فرماتا ہے لیکن اس کے کلام کے لیے زبان کی ضرورت نہیں. ایک ہندو نوجوان نے حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تم آپ کہتے ہیں کہ اللہ کلام فرماتے ہیں لیکن تم یہ بھی کہتے ہو اللہ کا زبان نہیں, تو بغیر زبان کے کیسے کلام کرتا ہے؟ یہ تو کلاتا تھا ہندو نوجوان تھے, لیکن حضرت عالم رحمۃ اللہ بھی تو حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ تھے. فرمایا کہ دیکھ لو تم نے خود ہی کہا کہ کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے, تم نے خود ہی کہا کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے, تو اصل متکلم تو زبان ہوئی, اصل متکلم تو آپ نہیں ہوئے. تو مجھے بتاؤ جب متکلم زبان ہوئی تو زبان کو مطلب ظاہر زبان کا وہ کون سا ذریعہ ہے بولنے کا, اس کے لیے کون سی زبان ہے؟ زبان کی زبان ہے تو زبان تو بے زبان کلام کرتا ہے, زبان تو بے زبان کلام کرتا ہے. لہذا جس طریقے سے زبان ایک مخلوق ہے وہ بغیر زبان کے بات کر سکتا ہے کر سکتی ہے, تو اللہ جل شان تو خالق ہے تو نہیں کر سکتا. یہ ان کو عقلی دلیل لے لی. بہرحال یہ میں کہتا ہوں اللہ پاک بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے, اللہ جل شان وہ بغیر کان کے سنتا ہے, اللہ پاک بغیر زبان کے بولتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ساری جو ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانی احتیاجات ہیں, لاہمانی احتیاجات ہے, یہ اللہ جل شان اس کے محتاج نہیں ہے. اللہ جل شان اس کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے, جو چاہے کرتا ہے, کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتے. اللہ جل شان جو چاہے کر لیتا ہے, ہاں جی وہ قادر ہے تمام چیزوں پر, وہی پوجنے کے قابل ہے, یعنی اسی کو سجدہ کرنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ یاد رکھیے, سجدہ صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے. گزشتہ ادیان میں سجدہ تعظیمی تھا, گزشتہ ادیان میں سجدہ تعظیمی تھا, لیکن اس دین کے اندر ختم کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ دن قیامت تک کے لیے ہے. اس وقت تو یہ بات تھی کہ پیغمبر آتے رہتے تھے, لہذا اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی اگلا پیغمبر آ کے بتایا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے تو بات ٹھیک ہو جاتی. اب چونکہ پیغمبر نے آنا نہیں ہے لہذا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس میں اندر غلط بات جا ہی نہ سکے, تو اللہ جل شان ایسی تمام چیزیں رکوا دی جس کی وجہ سے مسئلہ بن سکتا تھا, مسئلہ بن سکتا تھا. تو اب یہ بات ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا, اب سے تعظیمی نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی کی جا سکتی ہے لیکن وہ حرام ہے, وہ حلال نہیں, مطلب یہ کہ جائز نہیں. تو میں ان حضرات سے کہوں گا کہ اگر یہ حرام ہے اور کوئی حرام سمجھ کے کرتے ہیں تو احمق ہے, جو حرام ہے وہ تو اس کو کیوں کرتا ہے؟ اگر حرام سمجھ کے کرتے ہیں تو احمق ہے نا, اور اگر حرام سمجھ کے نہیں کرتا پھر کافر ہے, کیونکہ جو حرام کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, جو حرام کو حلال سمجھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ دونوں باتیں کتنی خطرناک ہیں. اب ایسے اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی سجدہ کر سکتا ہے کسی کو؟ لیکن کرتے ہیں لوگ. اللہ پاک ہماری پاس فرمارے, اللہ جل شانہ ہمیں ایسے گندگیوں سے بچائے, ایک دفعہ حضرت پاک فتن رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. اس کے بارے میں بتا دوں, قبور کی زیارت منع نہیں ہے, قبور کی زیارت منع نہیں ہے, البتہ نیت درست ہونی چاہیے. اگر نیت درست ہو تو قبور کو کی زیارت کی آپ سن نے خود اجازت دی. پہلے اجازت نہیں تھی, بعد میں فرمایا کہ اب میں اجازت دیتا ہوں کیونکہ اب وہ بات نہیں رہی, تو آپ سن نے اس کی اجازت دی ہے. باقاعدہ قبور کی زیارت کی دعائیں ہیں, السلام علیکم یا آل قبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم تلفنا ونحن بالاثر, انا انشاء اللہ بکم لاحقون. مطلب قبور کے زیارت کی دعائیں ہیں. تو بہرحال یہ میں کرتا ہوں کہ قبور کے جو ہے نا وہ اس کے وہ نہیں ہے, تو بعض لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. ہاں کچھ لوگ قبور کے زیارت سے ہی انکار کرتے ہیں, مقابلے میں آ کے قبور کے زیارت سے انکار, اور کچھ لوگ اتنا قائل ہو جاتے ہیں کہ ان کو سجدے کر لیں. تو وہاں پر پاک پتن رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تھے, تو کراچی سے ایک ڈالی آئی, بہت رش تھا. ہم نے چھوٹی سی مسجد ہے وہاں پر, مسجد اولیاء, اس میں پناہ لی, اس میں بیٹھ گئے کہ جب یہ رش ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اندر چلے جائیں گے. تو بارہ جب رش تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تو پھر ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیر ہو رہی, چلو اندر صحیح. جب اندر جا کے دیکھا تو بالکل سجدے میں لوگ پڑے ہوئے, یعنی یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں تھی کہ صرف رکوع کیا تھا یا جھکے ہوئے تھے, نہیں نہیں, بالکل سجدے میں پڑے ہوئے تھے. انا للہ وانا راجعون, اللہ پاک ہم سب کی بات فرما لیں. اب دیکھ لیں یہ کیا بات ہے. اگر وہ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی جائز ہے, ہاں تو اس کو حرام کہا گیا ہے. ہاں تو حرام کو اگر کوئی حرام سمجھ کر رہا ہے تو احمق ہے, اور اگر حلال سمجھ کر رہا ہے تو کافر ہے. لہذا ایسی چیز کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے شیطان جو ہے نا, شیطان بہت ظالم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے بچائے. یہ یوں کرتا ہے کہ جو آدمی توحید کا دائی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تو بہت اچھا ہے, اور توحید سے بڑے اچھی چیز کوئی نہیں ہے, اور اس کو توحید کے نام پر شاعر اللہ کا گستاخ اور بیدب بنا دیتا ہے. ہاں جی کہ تمہارا توحید یہ ہے کہ شاعر اللہ کی بیدبی کرو, خانہ کعبہ کی بیدبی کرو, اولیاء اللہ کی بیدبی کرو, انبیاء کی بیدبی کرو, یہ پھر اس کو یہ پٹی پڑھا دیتے ہیں توحید کے زمرے میں, وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف جو آدمی کہتا ہے ادب بہت ضروری ہے, ادب کرنا چاہیے, شیطان اس کو تبکی دیتا ہے, بالکل ٹھیک کہتا ہو, ادب سے اونچی چیز کوئی نہیں, اور پھر اس کو ادب کے طریقے پر اس کو مشرک بنا دیتے ہیں. پھر اس کو اتنے ادب کا وہ بنا لیتے ہیں کہ بس اب تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے, اس کے سامنے جھکنا چاہیے, یہ تو ہم سے بہت بڑے ہیں, ہم تو بہت چھوٹے ہیں, ہم کہاں ان کے برابر ہیں. لہذا یا حضرات کو شاید پتہ ہو ہمارے پنجاب کے کم از کم گاؤں میں دیہات میں یہ جو سادات ہوتے ہیں یا پیر ہوتے ہیں تو وہ چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہیں, باقی لوگ الٹی چارپائی پہ بیٹھتے ہیں, ہے نا یہ بات, الٹی چارپائی پہ بیٹھتے ہیں. کیوں؟ ادب کرتے ہیں. حالانکہ آپ سلم کے سامنے صحابہ کرام الٹی چارپائی پہ بیٹھتے تھے. کیا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نسبت ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خاتم النبیین ہے, کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں فرمایا کہ تم میرا برابر نہیں ہو, لہذا تم الٹی چارپائیوں پر بیٹھ جایا کرو. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہاں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں لے رہے تھے, بلکہ باہر سے جب لوگ آتے تھے تو ان کو باقاعدہ پوچھنا پڑتا محمد کون ہے, پوچھنا پڑتا. اگر دیکھے ایک ممتاز صورت میں بیٹھے ہوتے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیوں تھی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منور ہجرت فرما رہے تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, تو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھکے ہوئے تھے, مدینہ منور کے لوگ بڑے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ امڑ آئے اور سب لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ عمر میں ذرا زیادہ لگتے تھے حالانکہ دو سال کم تھے, لیکن ویسے صدیق ایسا تھا کہ وہ عمر میں تھوڑے زیادہ لگتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو وہ آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسافر کر کے جاتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے کچھ نہیں کہتے تھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت تھی, تو ان سے بھی چپ ساتھ لی تھی کچھ نہیں کہا, وہ برابر مسافے کیے جا رہے تھے. ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا تو پڑاؤ کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے کا بندوبست کر دیا. سب لوگ کو پتہ چلا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ورنہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ادب نہیں, یہ ادب نہیں ہے, یہ ادب کا ایک جس کو کہتے ہیں نا غالی صورت ہے, ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ ان کو بد ادب کے نام پر مشرک بنا لیتے. جو اصل مذہب ہے ہمارا, بزرگوں کا, ہمارے اللہ والوں کا جو اصل مذہب ہے, وہ کیا ہے؟ ایسی توحید جس میں بے ادبی نہ ہو شاعر اللہ کی, اور ایسا ادب جس میں شرک نہ ہو, ایسا ادب جس میں شرک نہ ہو. یہ دونوں چیزوں کے درمیان, دونوں چیزوں کے درمیان ہے. اصل میں ساری چیزیں اعتدال پر قائم ہیں. اب مجھے آپ بتائیں, اگر کسی کے ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ مریض ہے. اور اگر کسی کے ٹیمپریچر کم ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی مریض ہے. اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تو کیا ہے؟ مریض ہے. اور اگر کم ہو گیا پھر بھی مریض ہے. اگر کسی کا رنگ بہت کالا ہے تو بدصورت ہے, اور اگر کسی کا رنگ بہت سرخ ہے تو کیا ہے؟ خوبصورت ہے. ہاں وہ بدصورت ہے. ارے درمیان, درمیان جو بھی چیز درمیان میں ہے وہ اچھا ہے, وہ خوبصورت ہے, وہ اچھا ہے. کوئی بہت لمبا ہو گیا پھر بھی بدصورت, کوئی بہت چکنا ہو گیا پھر بھی بدصورت, درمیان درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورت ہے. کسی کی ناک بڑی لمبی ہو گئی پھر بھی بدصورت ہے, کسی کی بالکل چپٹی ہو گئی پھر بھی بدصورت ہے. ہاں جی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعتدال پہ دنیا قائم ہے. تو اسی طریقے سے توحید اور جو ادب ہے اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. وہ توحید جس میں بے ادبی ہو وہ توحید نہیں ہے. میں آپ کو اس کا قرآن سے دلیل دیتا ہوں. قرآن پاک میں ہے ایک جگہ پر, وہ آیت الفاظ تو مجھے یاد نہیں, مفہوم یاد ہے تو فاضل کرام بتا دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا, آپ بتائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, وہ ذالک من یظلم شعائر اللہ فإنه من تقوى القلوب, اس سے پہلے والی آیت ہے. ہاں, کہ جس نے شرک کیا وہ ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گرا پھر کسی پرندے نے اچک لیا, کیا کسی گہرے وادی صحیح کیا کسی گہرے وادی کے اندر جو ہے نا پانچ پاش ہو گیا. یہ تو ہے توحید کی بات بتائی کہ شرک کرنا بہت خطرناک ہے. پھر فوراً فرماتے ہیں اللہ پاک, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, اور اسی طرح کی بات ہے جو شعائر اللہ کا وہ جو ہے نا وہ تعظیم کرتا ہے وہ ان کے دلوں کی تقویٰ کی وجہ سے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں فرمایا کہ یہاں فوراً اس کی آبادی کیوں آئے؟ توحید کی بات ہو رہی ہے, شرک سے رد ہو رہا ہے, اس کے فوراً بعد شاید اللہ کی بات آ جاتی, یہ کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ نا سمجھی کی وجہ سے شاید اللہ کے توحید کو توحید سمجھنے لگتے ہیں. اس دفعہ حج پہ ایک افغانی عالم نے مجھے بتایا, کہتے ایک آدمی نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا, یہ پیر کیے ہوئے تھے, اس طرف پیر کیے ہوئے تھے, بعض لوگ وہاں پر کر لیتے ہیں پیر کیے ہوئے تھے, تو کہتے ہیں میں نے اس کی محنت کی کہ مہربانی کر کے پیر پر بیٹھ لے, یہ بیٹھے بھی. تو اس نے کہا این آیا, این آیا کہاں پر ہے, کہاں پر ہے قرآن میں, کہاں پر ہے جو تم مجھے بتا رہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ میں جو عظم شاعر اللہ عمران کا پر گرو کی آیت بتائی, اس نے فوراً کنسمنٹ, اس کو پتہ چل گیا کہ میں غلطی بن. ہاں جی, مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر اس لیے سوچ رکھا کہ تاکہ توحید کا اعتدال سامنے آ جائے, تاکہ توحید کا اعتدال سامنے آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک اعتدال ہے. ہم لوگوں کو اعتدال نہیں توڑنا چاہیے. اللہ ہی پوجنے کے قابل ہے, اللہ ہی پوجنے کے قابل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ من ذلک, جو اللہ نہیں ہے اس کی بے ادبی کرتے پھرو, عبادت نہ کرو نا, بے ادبی تو کرنے کا حکم نہیں آیا. ہاں کہ اس کی بے ادبی کرو, یہ تو کیا سملا پن ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ ہی پوجنے کا, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی شریک نہیں. اپنے بندوں پر مہربان, دیکھیں مہربان الرحمن, مہربان کون ہے؟ اللہ. کیسے ہیں؟ دیکھو ایسے مہربان ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے, ان کو بھی بہت اچھا دے رہا ہے. ہاں جی, کہتے ہیں فرعون کو پوری زندگی میں سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا, پوری زندگی میں سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا. ہاں, تو اللہ پاک مہربان ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ تنگ دل ہیں. ہم لوگ اپنا ہمارا دشمن سے بس چلے تو پھر کیا کریں ان کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں ان کو کچا کھائیں. ہاں جی, لیکن اللہ پاک تو بے نیاز ہے. اللہ جل شان کو پتہ ہے میرا کیا کرتا ہے, جو کچھ کروں گا میں ہی ان کو کچھ کروں گا نا, یہ تو کچھ بھی میرا نہیں کر سکتے. لہذا اللہ پاک ان کے فوراً ہوتا نہیں فرماتے, اخیر تک رکھتے, اخیر تک رکھتے. بلکہ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے کرام کاتبین, تو دائیں والے کا قانون یہ ہے کہ جیسے انسان ارادہ بھی کر لے اس کو لکھ لے, ابھی کام نہیں کیا. جیسے انسان کسی چیز کا ارادہ بھی کر لے اس کو لکھ لے اچھے کام کا, اور برے کام کا کر بھی لے ابھی تک نہیں لکھتے, لکھتے نہیں ہیں, آخری دن تک رکھتے ہیں کہ ممکن ہے توبہ کر لے, ممکن ہے توبہ کر لے, ممکن ہے توبہ کر لے, توبہ کر لیے پھر نہیں لکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جل شان اس کو ڈیل دے, ممکن ہے واپس ہو جائے, ممکن ہے واپس ہو جائے. ہاں جی, تو اللہ جل شان بہت مہربان, بہت مہربان بادشاہ ہے. سبحان اللہ, بادشاہ وہ بادشاہ نہیں جو انسانی بادشاہ, انسانی بادشاہ تو بڑا کمزور ہوتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتا, دوسروں کا کیا کچھ کرے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا, اکبر بادشاہ جو کہ دی گریٹ مغل امپائر, وہ جو ہے نا اس کو کہا جاتا تھا مغل اعظم. تو کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس کا ایک دوست تھا, وہ آیا اس سے ملنے کے لیے. تو پوچھا اکبر کے ساتھ ملنے کا کیا پروگرام؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ عبادت کر رہا ہے. اچھا, وہ اس کو بٹھا دیا. دیکھ کر کے اکبر بادشاہ لوگ دعا کر رہے, بڑی لمبی دعا کی. جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس کو بلوایا کہ بھائی آ جاؤ, کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ کیا کر رہے تھے؟ میں دعا کر رہا تھا. دعا میں آپ کیا مانگ رہے تھے؟ میں اپنے بادشاہی کی دیر پائی مانگ رہا تھا کہ دیر پا ہو, مضبوط ہو, یہ ہو وہ ہو, میں اللہ پاک سے مانگ رہا تھا. میں نے کہا خیر سے آپ کیسے آئے؟ دوست جو تھے. میں کہا آیا تو کام سے تھا لیکن اب نہیں کہتا. میں کہا اب کیوں نہیں کہتے ہو؟ اب میں فارغ ہو کیوں, اب کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا جس سے آپ مانگ رہے تھے اس سے میں بھی مانگ لوں گا, جس سے آپ مانگ رہے تھے اس سے میں بھی مانگ لوں گا. میں بھی یہی بات, جو انسانی بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج, اللہ کا محتاج ہے. لیکن اللہ جو بادشاہ ہے وہ محتاج بادشاہ نہیں ہے. اس کی بادشاہی ہمیشہ سے, ہمیشہ کے لیے, اس کے اندر کبھی زوال نہیں ہے. اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرما دیں کہ اگر تم میرے سلطنت سے نکلنا چاہتے ہو تو نکلو, فن فضو الا بسلطان, میرے اجازت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, میرے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں جی, اگر میرے اجازت ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے تم جاؤ, ورنہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی, تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ انسانی بادشاہ محدود بادشاہ کر سکتا ہے, اور اللہ کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے. مامون الرشید جب فوت ہو رہے تھے, مامون الرشید بہت بڑے بادشاہ تھے, فوت ہو رہے تھے, تو اس نے آخری جو کلمات کہے وہ کیا تھے؟ اس نے آخری کلمات ہے کہ اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، اس بادشاہ پر رحم کر لے جس کی بادشاہی اب ختم ہونے والی ہے، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، اس بادشاہ پر رحم کر لے جس کی بادشاہت ابھی ختم ہونے والی ہے۔ یہ والی بات آپ کو شاید علم نہیں ہوگا، جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، ملوکیت ہوتی ہے، یعنی بادشاہت کا نظام ہوتا ہے، وہ بادشاہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری بھی چھپا دیں، وہ اپنی بیماری ظاہر نہیں کرتے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وہ بیماری ظاہر کی تو میرے جو ولی عہد ہیں یا پیچھے جو لوگ ہیں ہاں وہ میرے اختیارات کو لے کر مجھے زندگی میں پار کر دیں گے، ہاں جی، تو وہ اپنی بیماری کو بھی ظاہر نہیں کرتے، اتنے مجبور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے بادشاہ ہیں نا، بادشاہ پاکستان کی بھی لے لو، وزیر اعظم کو لے لو، صدر صاحب کو لے لو، کوئی بھی ہمارا بڑا، وہ آپ لے لو، وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ باندھا گیا ہے، اس کے پروٹوکول نے اس کو باندھا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آزادی سے نہیں مل سکتا، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آزادی کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ وہ جب کانا بھی کہتا ہے وہ کانا پہلے ڈاکٹر کو کہنا پڑتا ہے، چاہے کتنا اچھا کانا ہو، پہلے ڈاکٹر نے کہنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد چیزیں کتے سونگتے ہیں، ہے نا، اس طرح جو جاسوس کتے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پہلے سونگتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں۔ ہاں تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اتنے بیچارے پروٹوکول کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ ہل جل نہیں سکتے، تو یہ کیا بادشاہت ہوئی؟ لیکن اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ تو تمام چیزوں پر ہے، ہاں جی، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے اللہ پاک کے بادشاہی کو چیلنج کیا، تیر پھینکا تھا اوپر کی طرف، اللہ پاک نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کو خون آلود کر کے نیچے بھیجوا دیا، جب آ گیا تو اس نے فتح کا جشن منایا کہ میں نے نعوذ باللہ من ذالک، اوپر آسمان والا بادشاہ ختم کر دیا، ہاں جی، اللہ پاک نے جب اس کا یعنی کرنا چاہا خاتمہ تو ایک لنگڑے مچھر کو بھیج دیا، ایک لنگڑے مچھر کو بھیج دیا، اور وہ جو مچھر ہے وہ ناک نتنے کے ذریعے سے اندر گھس گیا، ناک کے ذریعے سے، اور دماغ میں پہنچ گیا، اور دماغ میں بیٹھ گیا، اور پھر اس کا یہ تھا کہ وہ بخارش کرتا جس سے وہ بہت تنگ ہو جاتا، جب تنگ ہو جاتا تو اس کو اس وقت آرام ہوتا کہ جو اس کو دو چوتے پڑ لیتے پڑ جاتے تو اس وقت وہ مچھر نہ کاٹتا تو وہ اس کو آرام ہو جاتا۔ اب اس طریقے سے پھر اس نے پہلے تو یہ حکم دیا تھا کہ جو آئے پہلے مجھے سجدہ کرے، بعد میں بات ہوگی، پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو حکم دے دیا کہ جو آئے پہلے مجھے دو جوتے مارے پھر بات ہوگی، اور یہ باقاعدہ جو ہے نا مطلب سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس نے ایک ملازم اس مقصد کے لیے رکھا تھا کہ اگر کوئی باہر سے نہ آئے جوتے مارنے کے لیے تو اندر والا کوئی موجود ہو، تو وہ بیچارہ بھی اخیر بہت تنگ ہو گیا تو مجھے بار بار جوتے پر مطلب وہ یعنی مارنے ہوتے تو اس نے کوئی جوتے ایسے زور سے مارا کہ وہ مر گیا۔ آج یہ تھا نمرود بادشاہ جو اللہ پاک کی بادشاہی کو چیلنج کرنا چاہتا، کہاں اللہ کی بادشاہی ہے اور کہاں انسان کی بادشاہی، انسان حیران ہو جائے، ہم ان پہ ہنستے ہیں، صحیح بات ہے ہنسنا بھی چاہیے لیکن اپنے اوپر ہنستے نہیں ہیں، ہمارا جو نفس ہے نا اندر، اللہ بچائے، صحیح بات میں رکھتا ہوں، یعنی کوئی میں ڈسی چپی بات نہیں کرتا ہوں، ہمارا نفس جو ہے یہ بھی مطلق الانان بننا چاہتا ہے، مطلق الانان کیا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہ آئے، اور اس کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک جب اللہ کو حکم دیا ہے تو اس کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم نفس کی مانتے ہیں یا اللہ کی مانتے ہیں؟ ڈرنے کی بات ہے نا، مطلب ہم نفس کی بادشاہت کو مان لیتے ہیں اللہ کی بادشاہت کو، ہاں یہ بہت غلط بات ہے۔ تصوف اصل میں کیا ہے، انسان کے روح اور جسم پر اللہ کی بادشاہت قائم ہو جائے، یہ تصوف، انسان کے روح اور جسم پر اللہ کی بادشاہت قائم ہو جائے. یہ تصوف ہے. یہ وہ چیزیں نہیں پتہ لوگوں نے تصوف کو کیا سمجھا ہوا ہے. ہاں یہ جو ہے نا جو ہمارا جو نفس ہے یہ ہمارا بادشاہ بنا ہوا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ نفس کی بات مانتے ہیں. اللہ پاک یعنی حدیث قدسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہوشیار آدمی ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے, وہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے, اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ نفس کے خواہشات کا پیروی کرتا ہے, نفس کے خواہشات کا پیروی کرتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو نفس کی بادشاہت سے نکل کر اللہ کی بادشاہت میں آنا ہوگا. حضرت بھائی جی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں زیارت ہوئی, اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوا, تو اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا دع نفس و تعال, اپنے نفس کو چھوڑو آجا, کوئی رکاوٹ ہی نہیں, اپنے نفس کو چھوڑو آجا. یہ جو ہمارا نفس ہے یہ بڑا مطلب الانان بنتا ہے, اس کی اس مطلب الانانی کو توڑنا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں کا نفس مر گیا, نفس کبھی نہیں مرتا, نفس کبھی نہیں مرتا. نفس مر جائے گا تو ہم بھی مر جائیں گے. ہاں جی ہم بھی مر جائیں گے, کیونکہ نفس ہی تو ہماری سواری ہے, اسی پہ تو ہم چلتے ہیں. ہاں تو اب نفس مرتا نہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اس کی مطلب الانانی ختم کی جاتی ہے. اس کی جو مطلب الانانی کیا ہے وہ ختم کی جاتی ہے. ایک بادشاہ کو تخت سے بیٹا اتار دو تو وہ مر گیا نا, اس کے لیے تو موت ہے نا. تو نفس کو بادشاہ سے اتار دو بس وہ مر گیا, اس کے بعد اس کے پاس پھر وہ چیز نہیں رہے گی. تو اسی طریقے سے ہم نے بھی کرنا ہے کہ اپنے جو نفس کا جو ہے وہ مطلب الانانی کو توڑنا ہے. میرے خیال میں یہ کافی ہے, اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بے شک سوال کر سکتا. مختصر کا وقفہ. ہاں اصل میں تین قسم کے باتیں ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں ایسی جگہوں پہ. ایک ہے وحی الہی, آپ اللہ جل شانہ وحی فرماتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے کہ یہ چیز ایسی ہے, یہ تو قرآن کہتے ہیں قرآن. دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں کہ کام ایسا ہے, وہ بھی وحی ہوتی ہے لیکن وہ پڑھی جانے والی وحی نہیں ہوتی, مطلب یہ تلاوت اس کی نہیں کی جاتی. آج قرآن اس کو نہیں کہتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی وحی ہوتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریع الہام یا بذریع وحی اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے. ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے, قرآن نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, قرآن تو سارا کا سارا اللہ پاک کا بتایا ہوا ہے نا, لیکن کسی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظنی عبدی بھی, کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, بزبان کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس کو حدیث قدسی سے ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ جو ہے نا وہ عبدالعزیز زبان رحمۃ اللہ علیہ, یہ محض امید ہے, بالکل ان پڑھ تھے, لیکن تھے بہت بڑے بزرگ. تو ایک بڑے محدث ان سے بیعت ہوئے, تو اس محدث نے بیعت ہونے سے پہلے ان کا امتحان کیا تھا. امتحان اس طرح کیا تھا کہ اس نے ایک فقرہ بنایا ایسے جس کا ایک حصہ قرآن کا تھا, ایک حصہ اس کا حدیث شریف کا تھا, ایک حصہ حدیث قدسی کا تھا, اور ایک حصہ عام عربی کا تھا. یعنی وہ نہ قرآن تھا نہ حدیث قدسی نہ حدیث, یہ اس طرح مکس کر کے ایک فقرہ بنا دیا, ان کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت یہ کیا چیز ہے. حضرت نے ایک جگہ پہ انگلی رکھی کہ یہ تو قرآن ہے, دوسری جگہ پر انگلی رکھی یہ تو حدیث ہے, تیسری جگہ انگلی رکھی کمال کی بات ہے, یہ تو نہ تو قرآن ہے نہ حدیث ہے, درمیان میں کوئی چیز ہے. آج اور چوتھی جگہ پہ انگلی رکھتی کہتے یہ کچھ بھی, اور وہ بالکل صحیح بتایا تھا. تو پھر حضرت محدث نے جو ہے نا مطلب اس سے کہا کہ اس کو حدیثی کچھ بھی کہتے ہیں, جن کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, درمیان میں کوئی چیز ہے, اس کو حدیثی کچھ بھی کہتے ہیں. لیکن حضرت آپ مجھے بتا دیں, آپ کو پتہ کیسے چلا؟
حالانکہ آپ کو اس کی تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث قدسی کسی کو کہتے ہیں, لیکن بتائیں آپ نے صحیح کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. حضرت نے فرمایا مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں لگتا, میں تو صرف اس کے نور کو دیکھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ قرآن کا نور کیسا ہے اور حدیث کا نور کیسا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تیسری چیز جو ہے یہ نہ قرآن کی طرح تھا نہ حدیث کی طرح, درمیان میں تھا اس کا نور, اس کا نور درمیان میں تھا. تو میں نے کہا کہ درمیان میں ہے, اور جو نہ قرآن کا نہ حدیث کچھ تھی, اس کے اندر کوئی نور ہی نہیں تھا, اس کے اندر کوئی نور ہی نہیں تھا, تو عام عربی تھی. اب دیکھ لیں یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اور کوئی سوال اگر ہو؟ جی خواب میں ان کا لفظ اس کی تشریح کر رہا ہے کا ان, یعنی جیسا کہ, یعنی آپ کو یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ تو دیکھ رہا, دیکھ نہیں رہا لیکن وہ دیکھنا, یعنی وہ یقین اتنا ہے کہ جیسے دیکھ رہا دیکھ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اگر جنت اور دوزخ ہمارے سامنے کر دیے جائیں ہمارے ایمان میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اگر جنت اور دوزخ ہمارے سامنے کیے جائیں ہمارے ایمان میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہو. کیوں؟ جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا آپ قسم کے قول پر. آپ قسم کے قول پر اتنا اعتماد ہے کہ جیسے دیکھو گے. اور حدیث کبریٰ دلم کا تو اس سے بھی آگے, انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا, بڑی پریشان تھی اداس تھی. آپ سب نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں اللہ پاک سے درخواست کر لوں, دعا کر لوں کہ آپ کو آپ کا بیٹا جنت میں دکھا دیا جائے. تو انہوں نے کہا اب مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنی زبان پر, مجھے اپنے آنکھ پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا آپ کی زبان پر ہے, مجھے اپنے آنکھ پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا کہ آپ کی زبان پر ہے. تو مطلب یہ کہ ان کا ترا, کیونکہ باقاعدہ اللہ پاک کے صفات بیان تو کیے گئے ہیں, قرآن میں بھی ہیں احادیث شریفہ میں بھی ہے, تو اس کے اوپر ہمارے یقین اتنا آ جائے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا ان کا ترا اس طرح ہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا, اگر تجھے ایسی حالت میسر نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہاں پر کا ان نہیں ہے, کَأَنَّهُ يَرَاكَ نہیں فرمایا, یہاں پر باقاعدہ ہے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا. یہ بات. اور کوئی سوال؟ ماشاء اللہ اچھے سوالات آ رہے ہیں, ایسے سوالات ہونے چاہیے. جی فرمایا. ہاں, اصل میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا, الرحمن و علی العرش استوا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا الاستواء معلوم. دیکھیں ان کے جواب کو ذرا غور سے سنیں. الاستواء معلوم, یہ تو پتہ ہے کہ استوا کیسے کہتے ہیں. والکیف مجہول, کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ سوال انہ البدع, اور اس کے بارے میں سوال بدع. تین جوابوں میں مکمل جواب دے دیا, مکمل جواب دے دیا. بل یدان مبسوطتان کے لیے یہی بات ہے کہ یہ تو معلوم ہے, کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اور اس کے بارے میں سوال بھی نہیں. جیسے ہے اللہ کی ذات جس طرح ہے. دیکھیں نا کہ اب ہمارے ایمان مفصل اور مجمل جو ہے اس کو ذرا پڑھ, اس کے اندر بالکل اسی طریقے کا عقیدہ ہے. ہاں, جیسے کہ ہیں اس کے صفات, جیسے کہیں اس کے صفات. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک کے صفات ہیں ہم لوگ وہی مان لیتے ہیں, نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. اور کوئی سوال؟ ماشاءاللہ. بہرحال اچھی بات ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ اس کو روزے سے سن رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑے خوشائن بات ہے. آپ لوگ اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں, واقعی عقائد کو درست کرنے میں دلچسپی لینا چاہیے, کیونکہ شیطان ظالم کا پہلا وار عقیدے پر ہوتا ہے. یہ باقی چیزیں تو عقیدوں کو بچانے کی تھی, پہلا وار اس کا عقیدے پر ہے.
لہذا اپنے عقائد کو بچانا چاہیے, وہ عقیدے رکھنے چاہیے جو صحابہ کے عقیدے ہیں. ہمارے لیے معیار کون ہے؟ صحابہ. جو صحابہ کے عقیدے ہیں وہی ہمارے عقیدے ہونے چاہیے, اس سے آگے پیچھے نہیں. تو ہم لوگوں کو بھی اپنے عقیدے جاننے چاہیے کہ کون مطلب کیا ہے, یعنی کس طریقے سے ہم کسی چیز کا عقیدہ کریں. جیسے توحید ہے صحابہ کا, اس سے زیادہ نہیں. صحابہ کی طرح توحید, صحابہ کی طرح ادب, ہاں صحابہ کی طرح مطلب قرآن پاک کے بارے میں جو, ہاں اب دیکھ لے قرآن پاک کے بارے میں یہ بھی تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے, یہ تو صحیح عقیدہ ہے. لیکن اگر نعوذ باللہ من ذالک, قرآن پاک کا عقیدہ آپ اتنا مضبوط کرنا چاہیں کہ حدیث کو درمیان سے نکالنا چاہیں تو اسی کا عقیدہ ہوگا, پھر غلط عقیدہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اپنے حدود ہوتے ہیں, ہاں جی, ان حدود کے اندر اندر اس کو رکھنا ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خوارج کے ساتھ جب مناظرے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام کو بھیجنا چاہا تو ان کو مشورہ دے دیا کہ آپ ان کے ساتھ قرآن پہ بات نہ کریں, آپ ان کے ساتھ قرآن پہ بات نہ کریں, ان سے حدیث پہ بات کریں. ہاں جی, کیونکہ قرآن کی تشریح وہ اپنی منمانی کریں گے اور حدیث شریف کی تشریح میں ہمارے محتاج ہوں, کیونکہ حدیث شریف وہ نہیں بتا سکتے نا, وہ تو کچھ نہیں کہ ہم نے تو آپ کو نہیں دیتا یا آپ کو نہیں جانا اس مسئلے میں, تو لہذا حدیث پہ بات کر لو. قرآن کا دیکھو, اگر یہ دیکھ لیں اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واعظ میں فرمایا اگر حدیث کو درمیان سے نکالتے ہیں تو اقیم الصلاۃ کا عربی قاعدے کے طور پر ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ ڈانس کی محفلیں قائم کرو. وہ جو صلاۃ ہے کولے مٹکانے کو بھی کہتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں. تو اقیم الصلاۃ کا مطلب کولے مٹکانا جو ہے نا قائم کر لو, تو اس سے ڈانس کی محفل ہو گئی نا, تو ڈانس کی محفلیں قائم کر لو. اب اگر ایک شخص سے اوجی کا وہی معنی لے لے اور حدیث شریف درمیان میں نہ ہو تو آپ کس وجہ سے بتائیں گے؟ ایک عالم تھے, اس نے ایک بات کہا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریف پہ کام کرتا ہو تو اس کا ذوق بعض دفعہ اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اگرچہ وہ حدیث روایتاً صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا ذوق کہتا ہے کہ میرا آقا کا کلام نہیں ہو سکتا, وہ سے انکار کر لیتا. اور بعض دفعہ حدیث روایتاً ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا آقا کا یہ کلام ہو سکتا ہے, وہ اس کو صحیح کہتا ہے. یہ عالم مشہور, بڑے مشہور عالم مشہور تھے, یہ اس کی تحت نام نہیں لیتا کیونکہ پھر میں باعث سمجھا جاؤں گا. یہ بھی تو آج کل فتنہ ہے نا, مسئلہ ہے کہ حق بات بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. اب اگر اس کا نام میں لوں نا تو اب بہت سارے لوگ درمیان میں اٹھ جائیں گے, او یعنی تو ایسا 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 ایسا, وہ حق بات ختم ہو جائے گی. اب تو کم از کم بیٹھے تو ہیں نا, مطلب کم از کم سن تو رہے ہیں. ہاں جی, تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا, کیونکہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پر بہت کام کر چکے تھے. فرمایا اگر ایسی بات ٹھیک ہو تو غلام احمد قادیانی کو پھر ہم کیسے مطمئن کریں گے؟ وہ کہیں گے ہاں انا خاطر مندبین لا نبی بعدی, یہ جو حدیث شریف ہے یہ میرا آقا کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی طریقہ ہوگا سمجھانے کا؟ کہتے میرا آقا کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے اگر ضرب اپنے اوپر رکھ دی بات تو پھر تو آپ بڑی سے بڑی بات سے بھی انکار کر سکتے ہیں. یہ یہی پر اسلامی یونیورسٹی جب بن رہی تھی, اسلامی یونیورسٹی, تو جو مولانا عبدالقدوس قاسمی صاحب تھے تو انہوں نے یہ بات کیا خود بتایا, ہمیں بتایا, فرمایا کہ اس دور کے جو ریکٹر تھے عرب تھے, ہاں تو اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کا نظام تعلیم بہت کمزور ہے اور اس میں نقل وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, لہٰذا آپ کی ڈگریاں جو ہے نا وہ میرے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے. تو ہم لوگ اس کے لیے انٹری ٹیسٹ رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان میں کسی اور جگہ انٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, اب تو ہر جگہ ہے. ہم انٹری ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں اور انٹری ٹیسٹ پر فیصلہ کر لیا کریں گے, اس سند پر ہم لوگ فیصلہ نہیں کریں گے. کہتے میں نے ان سے کہا آپ بالکل صحیح سوچ رکھتے ہیں اور آپ بہت دیانتداری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور آپ جب تک ہوں گے تو اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوگی, لیکن جب آپ نہیں ہوں گے اور آپ کی جگہ پر کوئی بددیانت کریکٹر آ گیا
تو آپ کی اسی بات سے فائدہ اٹھا کر سارے اپنے لوگ رکھ لیں گے اور جو میرٹ پر جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے رہ جائیں گے. فرمایا کہ میں نے اسے کہا پاکستان کی ڈگریاں بہت ہی کمزور تھیں لیکن اس این آر پی سے تو اچھی ہیں, کچھ نہ کچھ تو لوگ اس کے بارے میں وہ کچھ رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو اس کی دور کر دی جاتی ہیں نا, کچھ لوگ تو اس کے اندر ہے. چلو اگر ہزار میں 5 ڈگریاں جیلی بھی ہیں تو وہ 595 تو صحیح ہے نا, پھر تو سارے کے سارے گڑبڑ ہو جائیں گے. کہتے ہم نے میری بات مان لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بھی ان چیزوں کو سسٹمائز کرنے کے لیے تاکہ اس کے اوپر اعتماد کی فضا آئے, تو یہ حدیث شریف کا ایک پورا ایک علم, رجال کا علم مسلمانوں کو نصیب فرمایا. اب آج کل کے دور میں بھی آپ کسی بھی حدیث شریف کے بارے میں مکمل جائزہ لے سکتے ہیں کہ حدیث شریف کیسی ہے, یہ صحیح ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, حسن ہے, حسن لغیری ہے, آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. کیوں؟ مکمل راویوں کا ایک ہسٹری مطلب مرتب ہو چکی ہے. آپ راوی کے بارے میں مطلب جان سکتے ہیں کہ راوی کیسا تھا, اس کے بارے میں پھر آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں اپنے اپنے طور پہ ضروری ہے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا فرمائے. ایک حدیث شریف مجھ سے پہلے اس وقت سن لے تو اس کا بعد جواب ہوگا. وہ حدیث شریف آپ جمعہ کے خطبے میں اکثر سنتے ہوں گے, خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد. لہذا خیر القرون میں جن چیزوں کا تعین کیا گیا ہو اس کو چڑھنا نہیں چاہیے. کسی کو ہم تکلیف کہتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے, بات سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ چیز نفس پہ چھوڑ دی تو پھر تو یہی ہوگا جیسا آپ فرما رہے ہیں. بکائی کے ساتھ آپ کہنے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ ایک جاہل آدمی تو آپ کا محاسبہ نہیں کرتا, جو نہیں جانتا وہ آپ کا محاسبہ کیا کرے گا؟ ہر ایک عالم تو ہوگا نہیں, علماء کتنے ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے نا. تو اب دیکھ لیں, آپ کا تو واسطہ بہت سارے چہلوں کے ساتھ ہوگا. اب اگر نعوذ باللہ من ذالک میرا نفس بگڑ گیا اور میں نے دن کو رات اور رات کو دن کہنا شروع کر لیا, پھر بھی مجھے لوگ مل جائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے یہ چیز کہتے ہیں اس سے پھر کب. ہاں جی, وہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں میں ان تمام فرقوں کو ایک جمع کرتا ہوں اور اس فرقہ بندی کو ختم کرتا ہوں. ایک عالم نے کہا آپ ایک نیا فرقہ بنا لیں گے, آپ اسی سے ایک نیا فرقہ بنا لیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں, عجیب بات سناتا ہوں, ناراض نہ ہو. اگر کوئی کسی کو میری بات اچھی نہ لگے نا تو ناراض نہ ہو, بس مجھے غلط کہہ دے لیکن آپ ناراض نہ ہو, ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں میں آپ سے بات کروں. جن لوگوں نے کہا کہ چار اماموں کی وجہ سے مسلمانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا, کہتے نا لوگ چار اماموں کی وجہ سے مسلمانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کر دیا, ان کہنے والوں کی اس کہنے کی وجہ سے سینکڑوں گروہوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے. ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ یہی کہنے والے کتنے گروہوں میں, اور ہر گروہ دوسرے کو غلط کہتا ہے. میں جانتا ہوں ان کو, تفصیل سے جانتا ہوں. ہاں جی, کیا مطلب؟ مطلب یہ دیکھو, اگر اپنے نفس پہ فیصلہ کرنا ہے نا تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. ایک دفعہ ایسے وہ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا, ذکر کر رہا تھا, ایک افغانی بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان چیزوں کا اچھا نہیں سمجھتے تھے. مجھے کہتے آپ کا کیا مقام ہے؟ میں سمجھے کہ وہ نقشبندی حضرات جیسے مقامات کے بارے میں گفتگو کرتے, شاید وہ اس طرح گفتگو کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوا سکتی. ہاں جی, لیکن وہ بہت جلدی پتہ چل کے کوئی اعتراض تصور سے کر رہا تھا. تو پھر میں نے اس کے بارے میں اس کو بتانا چاہا لیکن وہ میری بات مان نہیں رہا تھا, مجھے تکلیف سے ہٹانا چاہتا تھا کہ تکلیف چھوڑ دو. جب میں نے دیکھا کہ یہ آدمی کسی طریقے سے بھی مان نہیں رہا تو میں نے ایک بات کر لی. میں نے کہا حضرت آپ مجھے غیر مکلف نہ بنائے اس میں آپ کا فائدہ ہے, آپ مجھے غیر مکلف نہ بنائے اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس نے کہا میرا کیسے فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو, میں نے کہا میرا نفس آپ کے نفس سے موٹا ہے, اگر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے کٹ گیا نا تو تمہارا مکلف نہیں بنوں گا, پھر تمہیں اپنا مکلف بناؤں گا. تو مجھے کیوں کرتے ہو الادا, اسے کیوں الادا کرتے ہو, پھر میں آپ کی کیوں سنوں گا؟ آپ امام دیکھیے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی نظر, اگر شخص میرے نظر سے گر گیا اس کے بعد تم کہاں ہوگے؟ تم تو اس شمار میں کبھی آ ہی نہیں سکتے ہو, لہذا میں سب سے باغی ہو جاؤں گا. تو اس میں فائدہ ہے تمہارا یا نہیں؟ ہاں جی. پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو, اگر تمہیں میرے ذکر سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, میں کسی اور ستون کے پیچھے بیٹھ کر ذکر کر لوں گا, آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور اٹھ کے چلا گیا, کسی اور ستون کے پیچھے میں بیٹھ گیا. بعد میں میرے ساتھی ادھر بیٹھا ہوا تھا, اسے بڑا غصہ ہے, بڑی غصہ ہے. تو اس نے جب مجھے بتایا, میں نے کہا گستاخ کو پھر گستاخی ٹکرتے ہیں. ہاں جی, جو اس طرح گستاخی کرتے ہیں تو ان کو پھر گستاخی ٹکرتے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے, نفس کے اوپر بات نہیں چھوڑنی چاہیے, نفس بہت ہی خطرناک ہے. نفس سے بچنے کے لیے تکلیف ہے کہ نفس کے شر سے ہم بچ جائیں. ہاں, اب دیکھیں جیسے اس نے فرما دیا, وہ مولانا عبدالقدوس قاسمی صاحب نے اس ریکٹر سے کیا کہ جیسے بھی اس سسٹم کو باقی رکھو ورنہ پھر خطرہ اور بنے گا. فرمایا نا کہ جس طرح بھی تکلیف کو باقی رکھو ورنہ پھر خطرہ اور بنے گا. یہ پنڈورا بکس جب کھلے گا تو اس کو پھر کوئی بند نہیں کر سکے گا, لہٰذا اس کو ہی باقی رکھو, اسی میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم پر فیصلہ ہو جائے تو بہت اچھا. ٹھیک ہے, اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو آپ آرام کریں. جی 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 اچھا سوال ہے, ایسے سوال نوٹ ہونے چاہیے. آپ سے سمجھ کے اور حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں, اس میں اس کا جواب بھی ہے. آپ سے سمجھ نے فرمایا, اس سب سے قلب اپنے دل سے فتوی پوچھو, چاہے لوگ فتوی دیں. ہے نا حدیث شریف؟ اب مجھے بتاؤ, اگر اس کا مطلب میں یہ لے لوں کہ جو میرا دل کہتا ہے مجھ جیسا آدمی, تو کیا اس کے لیے یہ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ میرا دل جو ہے وہ نفس کا تابع ہے, میرا نفس دل کے تابع نہیں ہے, میرا دل تو نفس کے تابع ہے. نتیجے سے میں اگر دل سے پوچھوں گا تو نفس کی بات بتائے گا وہ. ہاں جی, یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن چونکہ اس کو ضرورت ہے اس کو چیز کرتا, کرتے ہی نہیں کرتا. اب اگر دل سے پوچھوں گے تو پھر تو یہ جواب ہوگا نا. آپ سسٹم کی ادھی شریف تو غلط نہیں ہو سکتی, آپ سسٹم کی ادھی شریف صحیح ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. یہ کن سے کہا تھا؟ صحابہ سے کہا تھا. تو پہلے صحابہ کے معیار پہ تو آ جاؤ نا, صحابہ کے معیار پہ آ جاؤ تو پھر آپ کے لیے ٹھیک ہے, سب سے کل بات صحیح ہے نا. اس سے بھی آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. امام حنیفہ پر مسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میرے کول اگر میری رائے اگر حدیث شریف کے مخالف ہو تو اس کو دیوار پہ مارو. اس کو لوگ بہت بیان کر دیں نا. یہ کس نے کہا تھا؟ آج کل کے دور کے لوگوں سے کہا تھا. یہ امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا تھا. ان نے کیا تھا؟ ان نے حضرت سے اختلاف کیا نہیں کیا؟ اور وہ اختلاف ہم بھی مانتے ہیں. وہ ٹھیک کیا انہوں نے؟ ہاں جی. تو ان جیسے لوگ جو تھے ان کے لیے تو یہ بات ٹھیک, ہم جیسے لوگ کے لیے بات نہیں. ہم لوگ اگر صحابہ کے معیار پہ آنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنی دل کی اصلاح کرنی پڑے گی. دل کی اصلاح کا ڈومین کس کا ہے؟ یہ صوفیاء کا ہے. پہلے صوفیاء سے اپنی تربیت کرواؤ, جب تربیت ہو جائے آپ کا دل دل بن جائے, پھر اس کے بعد واقعی آپ کے اوپر حقیقت کھلے, پھر اس وقت آپ جب بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ احتیاط کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ دعا کریں.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد كما صلى الله تعالى ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال یا اللہ ان لوگ کے راستے پہ نہ چلنے دے جن پر تیرا غصہ ہے اور ان لوگ کے راستے پر بھی نہ چلنے دے جو گمراہ ہو چکے ہیں اے اللہ جو حق راستہ ہے وہ ہمیں حق دکھا دے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور جو باطل راستہ ہے اس کو باطل دکھا دے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ اشراق پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آرام ہو جائے ان شاء اللہ العزیز 12 بجے قرآن 12 بجے تعلیم شروع ہوگی جو حضرات باہر کے بھی تشریف لانا چاہے تو تصوف کے بارے میں تعلیم ہوگی 12 بجے 12 بجے تک آپ آرام کر سکتے ہیں 11 بجے 12 بجے قریب اٹھ کے تیاری کر کے تعلیم میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے